کے بعد جب آگے بڑھتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ خوش ہیں اس عطا پر جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں حاصل ہوئی ہے، یعنی یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان کے احساسات معطل نہیں ہیں، پروردگار عالم نے جو ان پر لطف و کرم کیا ہے، فضل و احسان کیا ہے، تو وہ ان تمام تر چیزوں پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ اور پھر یستبشرون کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں، وہ مبارکباد دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اب تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے وہاں گئے ہیں تو پروردگار عالم کی عنایتوں کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک تو ان کے حواس معطل نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا سے بھی غافل نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی وہ افراد جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے اور بعد میں ملحق ہونے والے ہیں، وہ ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو پھر انہیں رزق کی حاجت کیا ہے، کیا ضروری ہے کہ انہیں رزق فراہم کیا جائے؟ یہ واقعاً سوال تو بڑا اہم ہے، لیکن یہ اس صورت میں پنچ کر سکتا ہے، ٹونٹ کر سکتا ہے، ذہن کو مشوش کر سکتا ہے اگر ہم جنت کی نوعیت پر غور نہ کریں۔ جنت کا معاملہ دنیا سے مختلف ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں خاص اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس بات کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ توجہ کریں، اس دنیا میں جو ہم رزق استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی میل کو آپ انجوائے کرتے ہیں، کسی کھانے کو آپ مزے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس چوائسیز ہیں، 4, 5, 10, 12, 15 قسم کی ڈشز ہو سکتی ہیں، مگر آج آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کسی خاص ڈش کو پکوا لیتے ہیں یا پکا لیتے ہیں۔ تو پرپس کیا تھا اس کا؟ ایک تو یہی کہ اس سے جتنی نیسیسری کیلوریز ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، یعنی انسان نہ بے ہوشی کی طرف جائے گا نہ موت کی طرف جائے گا، وہ اپنے کاموں کو انجام دے سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس گوشت کو کچا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ آپ اس گوشت کو پکا کر کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اگر پکا کر کھا رہے ہیں تو مسالے کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ اس میں ایک فلیور آ جائے۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے یہ تمام پروویژنز نہ بھی رکھے ہوتے تو ایک انسان اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج تو تھا، وہ کھاتا کیا کرتا؟ لیکن آپ غور فرمائیے کہ یہ پروردگار کا کتنا احسان ہے کہ وہ چیز جو انسان کی ضرورت تھی اس میں بھی اس بات کا پروویژن رکھ دیا کہ انسان اسے مزیدار بنا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنت میں ان میں سے کون سی چیز باقی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جنت میں جب انسان پہنچ گیا تو جنت میں موت تو نہیں آنے والی۔ جو ایک عام انسان بھی اگر وہ شہید نہیں بھی ہوا تھا اور جب وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں کی تو کیفیت یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے۔ تو خوف مستقبل میں کس چیز کا ہو سکتا تھا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو جنت میں ہم لوگ ہیں تو عارضی طور پر ہوں، یہاں سے ہمیں چیک آؤٹ کرنا پڑ جائے، یہاں سے ہمیں باہر نکال دیا جائے، ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو جب خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل میں انہیں موت کا خوف بھی نہیں ہے۔ جب انہیں مستقبل میں موت کا خوف نہیں ہے تو یہ جنت میں جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھلوں کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ساری غذائیں پھر کس لیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان غذاؤں کا یہ کام وہاں پر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو موت سے بچایا جا سکے۔ وہاں پر تو موت کو موت آ چکی، اب موت کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب وہاں پر جو غذائیں دی جا رہی ہیں ان کا پرپس کیا ہے؟ ان غذاؤں کا پرپس موت سے بچانا نہیں ہے، موت تو ختم ہو چکی۔ ان غذاؤں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ان غذاؤں کے ذریعے سے ایک لذت حاصل کر سکے، ان کو انجوائے کر سکے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جب عام انسان ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد جنت میں پہنچتا ہے تو رزق جو دیا جاتا ہے وہ موت سے بچانے کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر یہ شہداء راہ خدا، ان کو جو رزق دیا جا رہا ہے وہ موت سے بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ حیات جاوید لے چکے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایور گرین ڈکلیئر ہو چکے۔ اب جو ان کو رزق دیا جا رہا ہے وہ کسی موت کے مقابلے میں نہیں دیا جا رہا، ان کی عزت افزائی کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ اختتامی مجلس ہے تو ایک کشکول سا ہے کہ جو مطالب میں بیان کرنا چاہتا تھا اب ان میں سے جو جو باقی رہ گئے ہیں ان کو آج کی اس نشست میں بقدر امکان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک آیت ہے اور اس آیت کا بھی الٹیمیٹلی تعلق بن جاتا ہے شہداء کی حیات کے ساتھ. یعنی یہ پروردگار عالم کی وہ سنت ہے کہ جس کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی نہیں ہے. جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تحویلہ کے ساتھ بھی یہی جملہ قرآن مجید کے اندر آیا. کیا میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اسے دس برابر تو مل جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ابتداءً میرے نوجوان دوست یہ سوچیں, بزرگان تو واقف ہیں مگر عین ممکن ہے کہ ہمارے نوجوان دوست یہ سوچیں کہ اس آیت کا شہداء کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. مگر رکیے اور میرے ساتھ ساتھ ذرا چلیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے دس برابر تو ملے گا. دس برابر ہی ملے گا یہ نہیں کہا گیا, دس برابر تو ملے گا. یہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس پر کافی بحث ہے, خصوصیت کے ساتھ سورہ مبارکہ بقرہ میں. دیکھیں یہ آیت کسی بھی نیکی کو کور کرتی ہے, ایڈ کر دیا جائے گا. اگر کوئی کسی کی مشکل کو حل کرے تو جو اس کا ایکس ثواب تھا اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا, وہ 10 گنا تو ہو ہی جائے گا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثواب تو اس وقت مل جاتا ہے کہ جب انسان اس کام کو کرنے کی نیت کرتا ہے. اگر اس نے ارادہ کیا جینون, اس کا واقعاً ارادہ ہے کہ اس کام کو انجام دے گا اور کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ کام نہیں کر پایا, تو بھی پروردگار عالم کی طرف سے اسے ایک ثواب تو مل ہی جائے گا. یہ روایتوں کے اندر اس کی تشریح آئی ہے. اب اس نے اس کام کو انجام دے دیا تو کم سے کم 10 برابر اسے ثواب ملے گا. یعنی اس کی مثال کیا بنے گی؟ اگر کوئی کسی ایک مومن کو پانی پلانے کا ارادہ رکھتا تھا سبیل کے طور پر, اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ نہیں کر پائے, جب اس نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے جلوس اعضا کے اندر یہ کام کرنا ہے, تو ثواب تو وہیں پر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں بھی کر پایا تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا. یہ پروردگار کا لطف و کرم ہے, یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کا احسان ہے. لیکن اب اگر اس نے اس کام کو انجام دیا تو جو ثواب ملنا تھا وہ 10 برابر تو کم سے کم ملے گا. یہ خلوص بڑھاتا چلا جائے تو یہ 10 سے بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اب بدبختی یہ ہے کہ جب قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی کی جائے گی تو ایسے ہی گمراہ افراد ہمارے سامنے آئیں گے. کیسے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام خود اس کو بیان کرتے ہیں. آسان سا ریفرنس ہے, شہید مطہری آل اللہ مقامہ کی کتاب ہے داستان راستان, سچوں کی کہانیاں, شاید سچی کہانیاں کے نام سے اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا. ٹرانسلیشن تو یقیناً ہوا, ٹائٹل شاید یہ داستان راستان سچوں کی کہانی. اس میں آگئے متحری چھٹے امام کو کوٹ کرتے ہیں اصل ریفرنس کے ساتھ. چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں بہت تعریف سنی کہ وہ بہت نیک ہے, بہت مقدس ہے, بہت پارسا ہے, بہت صاحب تقویٰ ہے, تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ میں اس کے بارے میں جانوں. اب برادران عزیز یہ بات تو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ اگر تجسس ہو بھی تو کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو اس کا پرائیویٹ میٹر ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو اگر مجھے کسی کے بارے میں تجسس ہو رہا ہے تو چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہے اسلام اس کا بہت سختی کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی معاملہ پردے میں ہے تو اسے پردے میں رہنے دو, لیکن وہ چیز جو پبلک پلیس پر ہو رہی ہے اس پر تو کوئی پردہ نہیں ہے, وہ تو اوپن, وہ تو کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے, چھٹے امام فرماتے ہیں, اب الفاظ میرے ہیں, مطلب چھٹے امام کا, چھٹے امام فرماتے ہیں جب میں نے اتنی تعریف سنی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کے بارے میں انکوائر کروں کہ یہ کون شخص ہے۔ شہر مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ اس چھوٹے شہر میں عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ ایک نیا کیس تھا اور اس کے تقدس کا چرچا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے نا تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ انسان قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو اٹھا لے اور پھر اس کے بعد ایک عمارت قائم کر دے اسی کی بنیاد پر، اور وہ اتنی ناقص و خشت اول چون نہت معمار کج تاثرئی چلا جائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب اتنا شہرہ میں نے سنا تو میں نے چاہا کہ معلوم کروں یہ نیا کیس کون سا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے بارے میں۔ اور ایک دفعہ میں اس کو آبزرو کرنے لگا سڑک پر، اس کے گھر میں جھانکنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، سڑک پر۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور کیا دیکھا؟ کہ وہ مقدس جس کی بہت تعریف ہو رہی تھی وہ گیا اور ایک نانبائی کی دکان پر وہ کھڑا ہو گیا، جو روٹی بیچنے والا ہے اس کی دکان پر وہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتوں کے دوران جیسے ہی نانبائی کی نظر چوکی اس نے دو روٹیاں اپنی ابا کے دامن میں چھپا لی۔ امام فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بعد میں پیمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوگا، مگر امام کہنے لگے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ پیمنٹ کا ارادہ رکھتا تھا تو یہ نظر چوکنے کا انتظار کیوں کیا؟ اس کو تو ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی میں روٹی لے رہا ہوں، بعد میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ اس نے تو باقاعدہ انتظار کیا، جب اس نے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا تو اس نے دو روٹیاں اٹھائیں اور ابا کے دامن میں چھپا لی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ آگے جا کر وہ ایک پھل فروش کی دکان پر رک گیا، اور وہاں پر بھی اس نے یہی ایپیسوڈ ریپیٹ کیا۔ دو انار اس نے وہاں پر اسی انداز سے چرا لیا، پہلے دو روٹیاں چرائیں توجہ ہے، اور پھر اس کے بعد دو انار چرا لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ کہاں اتنی تعریف کے مقدس انسان صاحب تقویٰ ایسا ویسا، اور ایک دکان پر روٹیاں چورا رہا ہے، دوسری دکان پر انار چورا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے اور حیرت ہوئی۔ اب یاد رکھیے گا برادران عزیز، ہر جگہ علم امامت کو درمیان میں لائیں گے تو کوئی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علم امامت اپنے مقام پر استعمال ہوتا ہے، جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ علم اگر ہے تو اس علم کو ہر جگہ پر استعمال بھی کیا جائے، قطعاً نہیں۔ تو امام نے اس موقع پر اپنے علم کو استعمال نہیں کیا، ایک نارمل جو کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے اس کے مطابق معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دو روٹیاں چرائیں اس نے اور دو انار چرا لی۔ امام فرماتے ہیں میں تو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ آگے بڑھا، یہ سامان وہ گھر لے کر نہیں گیا، ایک بیمار کے پاس بیٹھا، اس کی عیادت کی، اور اس بیمار کو اس نے دو روٹیاں بھی دے دی اور دونوں انار بھی دے دیے۔ توجہ ہے، دونوں روٹیاں جو اس نے چرائی تھی، دونوں انار جو اس نے چرائے تھے، یہ دونوں اس نے دے دیے کس کو؟ ایک بیمار کو۔ اب امام اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے جواب سلام کہا۔ امام نے کہا کہ میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمائیے۔ کہا کچھ بڑی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے مشاہدہ کی ہیں، ان کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہیے۔ کہا فرمائیے۔ یعنی یہ کیوں امام کر رہے ہیں؟ کہ اگر اس کے پاس واقعا کوئی معقول توجہ ہے اپنے سارے کام کی تو وہ پتا چل جائے۔ امام نے اس سے کہا کہ میں نے کچھ دیکھا آپ سے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ نے دو روٹیاں چرائی، پھر اس کے بعد دو انار چرائے، اور پھر ان چاروں چیزوں کو لے جا کر آپ نے ایک بیمار کو عیادت کرتے ہوئے دے دی۔ وہ مسکرائے، یعنی یہ مسکراہٹ تنزیہ تھی، ٹیز کرتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ، تنزیہ تبسم اس کے لبوں پر آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا میرا نام جعفر صادق ہے۔ کہا آپ تو اولاد رسول میں سے؟ کہا کہ جی ہاں بالکل، میں اولاد رسول میں سے ہوں الحمدللہ۔ کہا اولاد رسول میں سے ہیں پھر بھی دین کی اتنی بنیادی چیز آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ چلیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ اولاد رسول کو، فرزند رسول کو، وارث رسول کو اس بات کا تانا دے رہے ہیں کہ دین کی اتنی بنیادی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ امام نے فرمایا اچھا آپ سمجھا دیجئے، کیا آپ کے پاس ایسی دلیل ہے؟ میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن کی ایک آیت کے اوپر عمل کیا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا. امام نے فرمایا کہ اچھا بتائیے کس آیت پر آپ نے عمل کیا. امام کا اشتیاق بڑھا کہ یہ وارث قرآن کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کی کس آیت پر انہوں نے عمل کیا. اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کیا قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو خدا اسے 10 برابر ثواب عطا کرے گا. امام نے کہا بالکل قرآن کی یہ آیت ہے. کہ ساتھ ہی ساتھ یہ آیت بھی ہے کہ من جاء بالسیئہ، کہ اگر کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کو ایک ہی گناہ کا عذاب ملے گا، وہاں پر 10 گناہ نہیں ہوگا. امام نے کہا بالکل قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے، وہ بھی آیت ہے. یعنی واپس سنیے، اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 برابر ثواب، اور اگر کسی نے ایک گناہ کیا تو اسے ایک ہی ریکارڈ کیا جائے گا. کہ اب تو یہ اکاؤنٹنگ کا سارا معاملہ رہ گیا، 2+2=4، کہ کیا مطلب؟ کہ یہ بتائیے کہ میں نے پہلے کیا کیا. کہ تو نے 2 روٹیاں چرائی. کہ کتنے گناہ ہوئے؟ 2. اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ 2 انار چرائے. مزید کتنے گناہ ہو گئے؟ 2. تو 2 جمع 2 = 4. پھر وہ چاروں چیزیں لے جا کر میں نے کس کو دے دی؟ ایک بیمار کو. اس بیمار کو جب میں نے یہ چیزیں دے دی تو یہ نیکیاں ہیں. اور قرآن نے کہا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 برابر ثواب ملے گا. تو 4 چیزیں میں نے ایک بیمار کو دی تو 4 × 10=40، 4 × 2 = 40. 40 میں سے وہ 4 گناہ آپ مائنس کر لیجئے تو رہ گئے 36. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس شیٹ جب بنے گی تو میرے نامہ اعمال کے اندر پروفٹ آئے گا 36. وہ 4 اس میں سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین جانیے برادران عزیز، اس سے زیادہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو لایا جائے، تفسیر بر رائے کی جائے، اور پھر اس کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھال کر اپنے ذہن و دل و دماغ کو ایک سیٹسفیکشن دیا جائے کہ ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں. ارے آل محمد کو چھوڑنے کے بعد کون سا قرآن اور کیسا قرآن؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں عام طور پر اس واقعے کے اختتام پر یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ تھا اکاؤنٹنٹ اور امام تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس نے تو سیدھی سیدھی اکاؤنٹنگ کر دی، 2 جمع 2 = 4، 4 × 10 = 40، 40 − 4 = 36. تو 36 میرے نامہ اعمال میں، بیلنس شیٹ میں منافع، نیکی، ثواب یہ موجود ہے. اب امام جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو امام نے آڈٹ شروع کیا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آڈٹ کر کے بتائے نا کہ کہاں پر گڑبڑ کی گئی ہے. تو امام نے آڈٹ کیا اور امام نے کہا افسوس تیرے حال پر. بہت سخت جملہ امام نے مذمت کا استعمال کرتے ہوئے، افسوس تیرے حال پر، یہ تو نے کیا دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ کیا دین کے ساتھ مذاق کیا. پروردگار عالم نے ایک معیار دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو بس صاحبان تقویٰ سے قبول کرتا ہے. وہ قبول کرے گا تو کسی چیز کو نیکی مانا جائے گا نا. اگر وہ قبول ہی نہیں کرے گا تو کون سی نیکی اور کیسی نیکی؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کی چیز کے بارے میں نیت کروں کہ آپ کا گھر ہے وہ میں نے خدا کی راہ میں دے دیا. ارے آپ اپنا گھر دیجئے میں اپنا گھر دوں گا، آپ اپنا مال دیجئے میں اپنا مال دوں گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ابھی آبدی صاحب اسی بات کا تو مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی جیب کترا ہے وہ یہاں پر آئے اور کسی عزادار کی جیب کاٹ لے اور اس میں سے مثلا 5,000 روپے مل گئے اس کو، اور 1,000 روپے لے جا کر وہ اسی ڈبے میں ڈال دے جو ڈونیشن کا ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ 1,000 × 10 تو پھر بھی ہو گیا، باقی 5,000 اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو میرے نامہ اعمال کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ عزاداری کی ترویج کا ثواب مل جائے گا. کیا واقعا اس طرح سے ہوتا ہے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی؟ دوسرے کا مال غصب کرنے کے بعد اس پر تصرف کا حق کیا تھا؟ امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے چوری کی تو تقویٰ ہو گیا رخصت. جب تقویٰ رخصت ہو گیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا. جب متقی نہیں ہو سکتا تو صفے متقین میں نہیں ہے. جب تو صفے متقین میں نہیں ہے تو خدا کا اعلان ہے کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. جب تو متقی ہی نہیں ہے تو کون سا عمل اور کیسی قبولیت؟ درود بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ معاملہ کیا ہے؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی یا خالہ جی یا ماما جی، جو بھی اردو کا محاورہ ہے معذرت چاہتا ہوں، اس کا فاتحہ تو نہیں ہوگا. اگر آپ فاتحہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کچھ پکوائیے، پھر اس کے اوپر نظر دیجئے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کسی اور کی چیز ہے، تصرف کا حق ہی نہیں ہے۔ جب تصرف کا حق نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو کسی اور کو دے کر یہ سمجھا جائے کہ یہ نیکی ہو گئی؟ معاملہ تو الٹا ہو گیا، وہ دو روٹیاں اس کی نہیں تھیں، وہ کسی اور کی تھی، اس نے کیسے قبضے میں لے لی؟ وہ دو انار اس کے نہیں تھے، کسی اور کے تھے، اس نے کیسے قبضے میں لے لیے؟ جب اس کے نہیں تھے تو کسی اور کو دینے کا بھی اس کو اختیار نہیں تھا، اس کی ذمہ داری تو یہ تھی یہ دو روٹیاں بھی پلٹائے اور دو انار بھی پلٹائے۔ تو پہلے دو گناہ کیے، دو روٹیاں چرائیں، پھر دو روٹیوں کو جو کسی اور کی تھیں کسی اور کو دے دی، تو دو گناہ اور بڑھ گئے، چار۔ وہ دو انار چرائے، یہ دو گناہ ہو گئے، وہ کسی اور کے تھے کسی اور کو دے دیے، تو دو گناہ اور ہو گئے۔ تو کل اگر بیلنس شیٹ میں چیک کرو گے تو آٹھ گناہ باقی رہیں گے، ثواب کسی قسم کا کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ ہے آڈٹ رپورٹ جو امام نے فراہم کر دی۔ آپ نے غور فرمایا، دیکھیے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو جعلی پاسپورٹ کے ساتھ سرحد کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہیں کہ پاسپورٹ تو ہمارے پاس موجود ہے، تو پاسپورٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جینون پاسپورٹ ہونا چاہیے، جعلی پاسپورٹ پر کسی قسم کی آمد و رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر صرف اور صرف نیکی کا عنوان کافی ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کسی بھی چیز کو نیکی قرار دے سکتا۔ امام حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا تھا۔ آپ نے غور فرمایا، میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر ذرا غور کیجئے گا کہ معاملہ تو ایسا ہی ہے، نعرہ تکبیر کی توہین ہے۔ تو شاعر نے کہا بھی تھا کہ انہوں نے تجھے قتل کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا، انصاف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تجھے قتل کر کے تکبیر کے نعرے کو بھی قتل کر دیا۔ تو صرف نعرہ تکبیر کو دیکھا جائے گا یا اس عمل کو بھی دیکھا جائے گا؟ اس عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان واقعاً میدان میں شہادت کا شوق رکھتا ہے تو وہ جینون شہادت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت کو شہادت سمجھ بیٹھے اور بعد میں جب آڈٹ رپورٹ سامنے آئے تو پتا چلے کہ سب کچھ تھا، شہادت والا معاملہ نہیں تھا، یہ تو ہلاکت تھی۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے دس برابر دیتا ہے، مگر وہ نیکی تو ہو۔ اگر وہ واقعاً خدا کی راہ میں شہید ہوا ہے، کچھ تگانے راہ خدا میں وہ شمار ہوا ہے، تو کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے درمیانی حصے سے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتامی موضوعات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی بحث بہت زیادہ ملے گی، جہاں پر پروردگار عالم نے بہت کچھ اس بارے میں بیان کیا، بہت کچھ۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ مرحوم، وہ ہمارے محسنوں میں سے تھے۔ علامہ جوادی کی زندگی کی آخری جو باقاعدہ تقریر ہے جو ابوظہبی میں انہوں نے کی تھی، عاشور کے دن ان کا انتقال ہوا تھا، آپ میں سے سبھی اس بات کو جانتے ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی جو آخری تقریر تھی شب عاشور کی، اس کا موضوع تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، موضوع ہی یہ تھا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی واقعاً کیا اس کو آپ حسن اتفاق کہیے، ایک انسپائریشن کہیے، ایک الہامی کیفیت کہیے، کہ شب عاشور وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور روز عاشور ماتم کرتے کرتے غالباً ان کے اوپر وہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ شام غریصہ سے پہلے پہلے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عجیب، پروردگار عالم نے انہیں موت نصیب کی کہ جس کے اوپر رشک آتا ہے۔ علامہ نے اپنی اس آخری تقریر کے اندر اس نقطے کو ایلوبریٹ کیا شہداء کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کا اختتام، اس اختتامی حصے میں پروردگار عالم نے انفاق فی سبیل اللہ پر بہت گفتگو کی۔ یہ جو عمومی اعلان ہے کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے دس برابر عطا کرتا ہے، یہ تو اب آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہے نا، وہ نیکی ہو جینون تو دس برابر خدا عطا کرتا ہے۔ وہاں پروردگار عالم نے اس کو اور بڑھایا کہ اگر یہ نیکی زیادہ خلوص کے ساتھ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کیا گیا، ریاکاری نہیں ہے، خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کیا گیا، تو عین ممکن ہے کہ جو خرچ کیا گیا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے بڑھ جائے۔ کتنا بڑھ جائے؟ وہاں پر جو تعبیرات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 70 گنا، 700 گنا۔ یعنی وہ 1 روپیہ جو خدا کی راہ میں دیا تھا، منیمم اس کے لیے اعلان تھا کہ 10 روپے کے برابر تو ثواب ملے گا ہی، یعنی 1 روپے کا ثواب تھا مگر ملے گا 10 روپے کا ثواب، مگر سورہ بقرہ کے اختتام پر پروردگار عالم نے اس کو اور بڑھا دیا کہ اگر 1 روپیہ خلوص کے ساتھ خدا کی راہ میں دے دو تو پھر ہوگا کیا؟ کہ 70 روپے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، نہ 700 روپے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہاں 1 روپیہ اور کہاں 700، کتنا فاصلہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس وزن میں اضافہ کر رہی ہے؟ یہ انسان کا خلوص ہے، کتنی سنسیریٹی کے ساتھ، کتنی طہارت کے ساتھ، للہیت کے جذبے سے کتنا سرشار ہو کر اس نے خدا کی راہ میں وہ مال خرچ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو کئی مقامات پر ڈسکس کیا ہے۔ اذا قیل لہم، سورہ یاسین کے اندر ان افراد کی مذمت کرتے ہوئے پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اذا قیل لہم انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعم۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے، تو یہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انطعم، ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعم، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی آپ ذرا واپس ذرا دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوا، جس طریقے سے اس آیت کو سمجھنے میں اس شخص نے جو بظاہر مقدس تھا کتنا بڑا دھوکہ کھایا۔ کفار اور مشرکین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ جواب، جی ہاں اللہ کے علم میں ہے۔ کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ان کی بھوک کو مٹا دے؟ کہ اللہ کل شئ قدیر ہے۔ کہ جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، اور پھر بھی یہ بھوکے ہیں، علم خدا میں ہونے کے باوجود، قدرت خدا ہونے کے باوجود، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں سیر دیکھنا چاہتا ہے۔ واپس ٹائیں ٹائیں فش ختم۔ اگر قرآن کی آیتوں کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے تو قرآن خود مذمت کرتا ہے۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، انفقو مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یعنی پہلے تو اپنے ذہن سے یہ خناس نکالو کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہاری کلاکاری ہے یا کاریگری ہے، پہلے تو اس کو نکالو اپنے ذہن سے کہ یہ ہماری کلاکاری ہے، مانو کہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ تم سے یقیناً کوشش کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر دینے والی ذات پروردگار کی، رزاق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ مگر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قال الذین کفروا، تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، طنز کرتے ہوئے، للذین آمنوا، ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، انطعموا، ہم ان کو کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعم، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ پا رہے، ذرا سا اس آیت کا تجزیہ کریں کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، انفقو خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے احمقوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے تمہیں رزق دیا، تم خدائی نمائندگی کا شرف حاصل کر کے وسیلہ بن جاؤ، اور تم بجائے اس کے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس آفر کو ایکسیپٹ کر کے اس شرف سے مشرف ہوتے، تم نے خدا ہی پر طنز کرنا شروع کر دیا، اس کے علم میں بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے۔ ارے بدبختوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ شرف دے کہ تم خدائی وسیلہ بن جاؤ، تم خدائی نمائندے بن جاؤ، اور تم خدا کی اس پیشکش کو ٹھکرا رہے ہو، تم خدا کی اس پیشکش کو نظر انداز کر رہے ہو۔ آئیے آ کر دیکھیے سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. فیقول, اور پھر وہ مرنے والا کہنے لگے کہ رب لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین, کہ پروردگار تھوڑی سی اور مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت اور دے دے. کیوں؟ بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں جاؤں اور تیری راہ میں کچھ صدقہ دوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ہرگز ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب اجل حتمی آ گئی, وقت آخر آ گیا, تو پھر اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا, اس کو پوسٹپون نہیں کیا جائے گا, اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا, اسے ڈیفر نہیں کیا جائے گا. ابھی جب مہلت ہے تب یہ کام کرو. تو خدا کہہ رہا ہے خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, ایک بار. دوسری چیز, پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو دس برابر تو میں تمہیں دوں گا. اگر یہ بڑھ گیا تو وہی سورہ بقرہ کا اختتام کہ وہ دس گنا سے بھی بڑھ جائے گا, ستر گنا ہو جائے گا, سات سو گنا ہو جائے گا, 700 times. کیا یہاں پر رک گیا معاملہ؟ نہیں. آیت سنیے, وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ معاملہ 700 گنا پر بھی ٹھہرا نہیں, 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا, معاملہ یہاں پر بھی نہیں ٹھہرا. پروردگار عالم نے اس کو اوپن چھوڑ دیا کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اب آئیے شہید کے حوالے سے ذرا غور کریں. ایک انسان جو خدا کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایزمشن یہ ہے کہ واقعاً میدان میں جانے کا موقع تھا, ہمارا ایزمشن یہ ہے کہ امام نے اجازت دی تھی, غیبت کا زمانہ تھا تو نائب امام نے اجازت دی تھی, شرائط کے مطابق وہ میدان میں گیا, اور جب وہ میدان میں گیا تو اس نے خدا کی راہ میں کیا دیا؟ اب جو شہید دے رہا ہے وہ روپے درہم اور دینار اور ڈالر نہیں دے رہا, وہ کیا دے رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا, وہ جو خدا کی راہ میں دے رہا ہے وہ ہے اپنی زندگی. یہ 18 برس کا ہو گیا تھا, یہ 20 برس کا ہو گیا تھا, یہ 30 برس کا ہو گیا تھا, یہ 40 برس کا ہو گیا تھا, میدان میں گیا اور اسے جام شہادت نوش کیا. یہ اگر میدان میں نہ جاتا تو کتنا اور جی لیتا؟ سانس تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. ایوریج ایج کیا ہے ہمارے یہاں؟ 60 سال, 55 سال, 65 سال, 70 سال, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور فرمائیے گا کہ وہ جو 40 برس کی زندگی گزار کر میدان میں گیا اور اسے جام شہادت نوش کیا, اگر نہ جاتا تو مزید 30 سال جی لیتا. اگر 70 سال اس کی زندگی تھی تو مزید 30 سال وہ جی لیتا. تو اس نے خدا کی راہ میں کیا دیا؟ اس نے خدا کی راہ میں دیا 30 برس. اگر کوئی شخص 25 سال کا تھا اور وہ میدان میں گیا اور اس نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی, شہید ہو گیا, تو اس نے خدا کی راہ میں کیا دیا؟ 70 میں سے آپ 25 مائنس کیجئے, یہی 50-55 سال اس نے خدا کی راہ میں دے دیے. اگر ایک شخص ہے وہ 20 سال کا تھا, جوان, اور میدان میں گیا اور وہ شہید ہو گیا, تو اس نے کیا دیا خدا کی راہ میں؟ یہی 40-50 سال 60 سال. اگر نہ جاتا میدان میں تو وہ مزید 40-50 سال اور جی لیتا. آپ ذرا غور فرمائیے, پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ خدا نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو 10 برابر تو ہم دیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار عالم جتنی اس نے زندگی خدا کی راہ میں قربان کی تھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو زندگی دے دیتا. اگر اس نے 30 سال خدا کی راہ میں دیے تو اس کو 300 سال کی زندگی خدا دے دیتا. اگر اس نے 50 سال خدا کی راہ میں قربان کیے تو خدا 500 سال اس کو دے دیتا, 70 گنا, 700 گنا اسے دے دیتا. لیکن اب یہ پروردگار عالم کی عطائے لامحدود کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. خدا اس شہید کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے ہماری راہ میں 40 سال صدقہ کر دیے, تم نے ہماری راہ میں 50 سال صدقہ کر دیے, جواب میں ہم تمہیں جو دے رہے ہیں وہ عدد کے ایک دائرے میں محدود نہیں ہے, جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ حیات جاوید ہے, ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ ایک دوسرے پہلو سے غور کیجئے کہ جس نے اس شہید کو قتل کیا اس نے کس کو چیلنج کیا؟ اس نے کس کو چیلنج کیا؟ اس نے اس شہید کو چیلنج نہیں کیا، اس نے خدا کو چیلنج کیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ۔ جو کسی ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ چیلنج کس کو کیا؟ اس نے خدا کو چیلنج کیا۔ یعنی فرض کیجئے کہ اس شخص کی زندگی 70 سال تھی، 20 سال کی زندگی گزار کر وہ میدان میں آیا اور اس کو شہید کر دیا گیا، مظلومانہ شہادت۔ وہ بیچارہ اپنا دفاع کر رہا تھا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ خدا نے اس کے لیے طے یہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر وہ 70 برس زندہ رہے گا، 60 برس زندہ رہے گا، 55 برس زندہ رہے گا، پھر اس کی طبعی موت آئے گی، یہی تھا نا۔ لیکن اس نے، دشمن نے اسے اس طبعی مدت تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا کے اندر قتل کر دیا۔ اس نے کس کو چیلنج کیا؟ اس نے اس مجاہد فی سبیل اللہ کو چیلنج نہیں کیا، اس نے خدا کو چیلنج کیا۔ اس نے خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار، تو اس کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا، میں اس کو مردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو چاہتا تھا کہ یہ زمین پر چلے، میں اسے زمین پر زندہ نہیں رہنے دوں گا، میں اسے رزق خاک بنا دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب اس دشمن نے، خدا نے خدا کو چیلنج کرتے ہوئے مجاہد فی سبیل اللہ کو قتل کیا، اس نے اس مجاہد کو چیلنج نہیں کیا، اس نے خدا کو چیلنج کیا۔ اور جب خدا کو اس نے چیلنج کیا تو خدا کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ تم چیلنج کر رہے ہو مجھے کہ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اسے مار دینا چاہتے ہو، تو میں پہلے کیا چاہتا تھا اور اب کیا چاہتا ہوں؟ میں پہلے اس کے لیے یہ چاہ رہا تھا کہ 70 برس یہ زندہ رہے، تم نے اس 70 برس کی زندگی کے میرے فیصلے کو چیلنج کر کے اسے قتل کر دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں ناکام اور نامراد کر دوں گا، پہلے یہ 70 برس جینے والا تھا، اب یہ 70 برس نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوید حاصل کرے گا۔ اور یہیں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کروں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا بیان ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا برادران عزیز، ایک ہے برزخی زندگی، وہ تو ہر ایک کے لیے، جو بھی اس دنیا سے گیا تو برزخی زندگی مور اور لیس اس کو حاصل تو ہوگی، اچھی یا بری، جو خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ من ورائہم برزخن الی یوم یبعثون، کہ جو مر گیا طبعی موت بھی مر گیا تو آگے پھر برزخ ہے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، ایک ٹریلر ہے قیامت کا۔ اگر آخر کار اسے جنت میں جانا ہے تو اس کا ایک پرومو اس کو قبر کے اندر دکھا دیا جائے گا، اور خدا نہ کرے اگر اس کو جہنم میں جانا ہے تو اس کا بھی ایک ٹریلر ہے کہ جو وہاں پر چل جائے گا۔ تو قبر جو ہے یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ روایات کے اندر آیا۔ برزخ کا لفظ تو خود قرآن مجید کے اندر آیا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، بعض علماء نے اس قول سے اتفاق نہیں کیا مگر مجھے ان سے اختلاف ہے، پھر کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو شہدا کی زندگی ہے وہ بھی برزخ ہی کی زندگی ہے، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ شہدا کی زندگی بھی اگر برزخ کی زندگی ہے تو عام زندگیوں میں اور اس زندگی میں پھر فرق کیا ہے؟ کہاں پھر کوئی فرق رہا؟ برزخی زندگی تو ہر مرنے والے کو حاصل ہے، شہدا کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ اور اس کا اشارہ ہمیں کہاں پر ملا؟ سورہ یاسین کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ حبیب نجار کا تذکرہ وہاں پر آیا ہے، یہ زندگی کی نوعیت، لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، مگر جتنا خدا سمجھائے اتنا تو سمجھنے کا حق ہے۔ حبیب نجار کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دور شہر سے ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے اور اس نے قوم کو نصیحت کی، اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم اتباع کرو رسول کی، اتباع کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے. قوم والوں نے کیا کیا؟ حبیب نجار رسولوں کی مدد اور کمک کرنے کے لیے آئے اور قوم والوں نے انہی کو قتل کر دیا گیا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے قیلت خل الجنہ، قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ بہت ہی ایکسپلیسٹ ہے، امپلائی تو ضرور کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم گویا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں سمجھو، جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے پھر اس کے لیے درمیان کے مراحل کو ختم کر دیا جاتا ہے، نہ قیامت نہ قیامت میں اٹھنا، اسے براہ راست جنت میں داخل ہونے کا اذن اور اجازت دے دی جاتی ہے. اور وہ وہاں پر یہی فریاد کر رہا تھا. دیکھیے یہی جو درد رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے. قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم جانتی کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت داروں میں شمائیے. غیر معصوم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لغزش ہوئی ہوگی. تو وہ کہہ رہے بما غفر لی ربی، کہ میرے جتنے گناہ تھے ان کو بھی خدا نے معاف کر دیا، یعنی کوئی حساب کتاب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بما غفر علی ربی، حقوق الناس کا معاملہ البتہ الگ ہے، مگر جو حقوق اللہ ہے کا وہ سب معاف. اگر صحیح موقع پر تشخیص کرتے ہوئے، ڈائگنوز کرتے ہوئے انسان شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا لے تو پھر اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے عزت داروں میں شمار کر دیا. ایک آخری بات، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی مرتبہ یہ بات کہی، دیکھیے برادران عزیز، آج میں لبرٹی لے رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ بھی. جیسے کہ اب فارملی تو یہ آخری مجلس ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو اگر میں تھوڑا زیادہ وقت بھی لے لوں گا تو میں نے ویسے بھی بعض مجلسوں کے اندر کچھ زیادہ وقت تو لے لیا، مگر اب یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو آپ بھی صاحب ہیں، ویسے ہی محبت کرنے والے ہیں، دوسرے جو انتظامیہ کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے مخلصین ہیں، تو اگر آج میں تھوڑا زیادہ بھی وقت لے لوں تو یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ انگیج نہیں کروں گا، شاید 10 منٹ میں آپ کے زیادہ لوں، میری اپنی صحت بھی اس سے زیادہ کہ مجھے اجازت نہیں دے رہی. ایک بات مجھے بتائیے، میں آپ سے بہت قریب ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں، بہت قریب ہو کر مجھے ایک بات بتائیے. تقیہ بھی تو ایک فینومینا ہے، وہ بھی تو ہے، اور یہ کہا گیا کہ تقیہ جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. یہ شہادت شہادت شہادت، تو یہ تقیہ کدھر چلا گیا؟ تقیہ بھی تو ایک چیز ہے نا، کہ بھائی اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ اجازت دی جاتی ہے. کیا قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی تذکرہ آیا ہے؟ جواب جی ہاں بالکل آیا، اس کا تذکرہ بھی خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے. یعنی بہت سادی سی ایک عقلی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر بیچ میں بہت سے ڈاکٹرز کی کلنگ ہو رہی تھی، کراچی میں تو خیر بہت زیادہ ہو رہی تھی صاحبان ایمان ڈاکٹرز کی کلنگ، یہاں پر کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجیے ایک دہشت گرد ہے وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائے، یعنی کوئی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، یہ کچھ سال پیشتر کی باتیں کہ دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ کسی ڈاکٹر کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے رضوی زیدی نقوی، تو اتنے قرائن ان کے لیے کافی ہوتے تھے یہ سمجھنے کے لیے کہ صاحبان ایمان ہے، وہ ان کو شوٹ کر دیتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے، وہ جو حب آل محمد میں شہید ہو گیا تو یقیناً وہ شہید ہے. جب باقاعدہ روایت امام فخر الدین رازی نے تو یہ لکھ دی کہ پیغمبر اکرم نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی طبعی موت بھی مر جائے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ اگر طبعی موت بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے. احکام شہید بار نہ ہو لیکن بہرحال اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس پر بھی تبصرہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ پوری روایت اگر آپ دیکھیں تو کیا شاندار حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا، جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرا، طبعی موت مرا ہے مگر اس کو بھی شہید شمار کیا جائے گا. یہ صرف اتنا جملہ نہیں ہے، یہ صرف اتنا جملہ نہیں ہے، آگے پورا سلسلہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم پہلے تو یہ کہتے ہیں مم ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا وہ شہید مرا. اگلا جملہ سنیے، مم ماتا علی حب آل محمد مات مغفورہ، جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کی مغفرت ہو گئی. مم ماتا علی حب آل محمد مات کامل الایمان، اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا. مم مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ، اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا وہ سنت پر مرا، جماعت پر ملا مرا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی اہل سنت والجماعت بننا چاہتا ہے تو حب آل محمد کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ امام فخر الدین رازی کوٹ کر رہے ہیں اور انہی کے اتباع میں زمخشری نے بھی کشاف کے اندر اس کو کوٹ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. شہید مرا، آل محمد کی محبت کے ساتھ جو گیا شہید مرا، مغفرت کے ساتھ مرا، مکمل ایمان کے ساتھ مرا. پھر اس کے بعد مم ماتا علی حب آل محمدین، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا اسے اس طرح جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح سے دلہن کو اس کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے. کیا تعبیرات ہیں، کیا تعبیرات ہیں کہ جو پیغمبر اکرم استعمال کر رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، پھر اس کے بالکل متوازی ایک دوسرا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں مم ماتا علی بغض آل محمد، کہ اگر کوئی آل محمد کے بغض کے ساتھ اس دنیا سے گیا، یعنی ہم اللہ کے رسول سے کہیں کہ اللہ کے رسول بس تولا ہو گیا، اب تبرے کی کیا ضرورت ہے، مگر پیغمبر اکرم اس کو کافی نہیں مان رہے تو آپ کو کافی ماننے کا حق کیا ہے. پیغمبر اکرم پہلے یہ بتاتے ہیں حب آل محمد شہید مرا، مغفرت کے ساتھ مرا، ایمان کی تکمیل کے ساتھ مرا، اس طرح سے اسے لے جایا جائے گا کہ جیسے دلہن کو اس کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے. پھر پیغمبر کہتے ہیں مم ماتا علی بغض آل محمد، اگر کوئی آل محمد کے بغض کے ساتھ اس دنیا سے گیا ماتا کافرہ، وہ کافر مرا، وہ چاہے ایمان کا ڈھونگ رچا رہا ہو مگر آل محمد کا بغض اگر اس کے دل میں ہے تو کون سا ایمان اور کیسا ایمان، وہ کافر مرا. مم ماتا علی بغض آل محمد ماتا آیسا من رحمت اللہ، اگر کوئی آل محمد کے بغض کے ساتھ اس دنیا سے گیا وہ رحمت خدا سے مایوس اس دنیا سے جائے گا، اسے خدا کی رحمت حاصل نہیں ہو پائے گی. یہ پورا سلسلہ ہے. تو ایک طرف تو وہ والا معاملہ، اب میں آپ سے وہ جو مثال عرض کر رہا تھا ذرا اس کے اوپر غور کیجئے کہ اگر کوئی فرض کیجئے دہشت گرد دندناتا ہوا ہے اور کہے کہ صاحب بتائیے ڈاکٹر رضوی کا کلینک کہاں پر ہے، ڈاکٹر نقوی کا کلینک کہاں پر ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، بھائی جان یہی وہ کلینک ہے، جائیے اندر اور اپنا کام کیجئے. تو آپ یہ کریں گے، یعنی کوئی شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو دین سے تعلق رکھتا ہو، کیا اس کا ضمیر گوارا کرتا کہ اس موقع پر سچ بول کر اس ڈاکٹر کو جو مظلوم بھی ہے بے گناہ بھی ہے صرف اس جرم میں کہ آل محمد کی محبت اس کے دل میں ہے یا اس کا نام آل محمد کے ماننے والوں کا ہے یا اولاد رسول والا نام ہے، اس کی جان جاتی ہے تو جائے کوئی فرق پرواہ نہیں. لیکن بہرحال ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو یہاں پر تاکید کی جاتی ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جہاں پر اس سچ کے عنوان کو استعمال کر کے اس ڈاکٹر کو اس دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے. یہاں پر کیا کیا جائے گا، تقیہ کیا جائے. کیا قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ جواب جی ہاں بالکل، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے. عمار یاسر کے واقعے کے اندر آپ کہیں پر بھی کسی سے بھی پوچھ لیجئے، قرآن کی آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر کہنا پڑے کہہ دو، اگر مجبور کیے گئے ہو اور دل تمہارا ایمان پر مطمئن ہے تو ہم تمہارے اس کلمہ کفر کی وجہ سے تمہیں کافر نہیں مانیں گے. جب تمہارے دل میں ایمان موجود ہے تو کوئی بات نہیں. جناب عمار یاسر کا معاملہ یہ، آپ جانتے ہیں کہ جناب عمار یاسر کی جو والدہ تھی جناب سمیہ خاتون، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، ان کے والد کو بھی شہید کیا گیا، مشرکین نے شہید کر دیا، اور جناب عمار سے کہا کہ جب تک تم کلمہ کفر نہیں کہو گے اس وقت تک تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو جناب عمار نے کلمہ کفر کہہ دیا، ان کی جان چھوٹ گئی. وہ آئے پیغمبر اکرم کے سامنے روتے دھوتے، اللہ کے رسول انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. تو تو اب پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں؟ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، آیت میں اختلاف کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن جو آیت کا بیک گراؤنڈ ہے اسے بھی آپ تفسیر کی کتابوں میں چیک کر لیجئے گا، وہاں پر بھی آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا کہ جب پیغمبر اکرم کے سامنے جناب عمار نے یہ بات کہی تو پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ ناراض ہوئے، کہہ رہے تم نے جھوٹ بول دیا؟ پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ کچھ بھی ہو جاتا تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ جی نہیں، پیغمبر اکرم نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، اگر آئندہ وہ مجبور کریں تو آئندہ بھی کہہ دینا۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ایک مثال ہے۔ اب آئیے دوسری مثال، اور اس کے ساتھ ہی میں اختتام کی طرف بات کو لے جاؤں۔ قرآن مجید کا 40th سورہ ہے جس کا ایک نام ہے سورہ غافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ابتدائی آیتوں میں ہی پروردگار عالم کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، غافر الذنب، قابل توب، غافر الذنب و قابل توب، گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ اس نسبت سے اس سورہ کا نام ہو گیا سورہ غافر۔ اسی سورہ کا ایک اور نام، اور وہ نام ہے سورہ مومن، سورہ مومنون نہیں، وہ 23rd سورہ، وہ سورہ مومنون، یہ 40th سورہ سورہ مومن۔ اس سورہ کو سورہ مومن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک مومن کا تذکرہ ہے، تو سورہ کا نام ہی ہے سورہ مومن۔ ایک مومن کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ مومن۔ وہ مومن کون تھا؟ مومن آل فرعون، فرعون والوں میں کا مومن۔ تو فرعون والوں میں تھا مگر مومن تھا، تو کیا اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا تھا؟ نہیں۔ اب سنیے قرآن مجید کی آیت، پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ وہ ایسا مرد مومن تھا، پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا، رجل مؤمن، وہ ایسا مرد مومن تھا، تھا آل فرعون میں سے، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ۔ یکتم کا مطلب ہے چھپا، چھپایا ہوا تھا، ایمانہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ کیوں چھپایا ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو پردے میں رکھ کر موسیٰ کی مدد کرنا چاہتے تھے، اگر وہ خود کو ایکسپوز کر دیتے تو موسیٰ کی مدد نہ کر پاتے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ ہر صاحب ایمان کا زبان سے اظہار ایمان ضروری نہیں ہوتا، اگر دل میں بھی ایمان موجود ہو اور وہ نبی وقت کی مدد کر رہا ہو تو نہ اس کے ایمان میں فرق آتا ہے نہ اس کی مردانگی میں فرق آتا ہے۔ اگر مومن آل فرعون چھپ کر موسیٰ کی مدد کر رہا ہو تو مرد مومن کہلائے۔ ابو طالب کے بارے میں فتویٰ کیا ہے جناب؟ ابو طالب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت افضل ہیں ختمی مرتبہ۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی کس کس طریقے سے مدد کی، مگر میرا اس وقت یہ موضوع نہیں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسز ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر ہم کیا کریں، اس مسئلے کو کیسے سالو کریں؟ ایک طرف تقیہ کا آپشن بھی ہے، ایک طرف شہادت بھی ہے، تو تقیہ کب کرنا ہے اور شہادت کب کرنا ہے، شہادت کو کب قبول کرنا ہے، یہی وہ فائن لائن ہے کہ جس کو تشخیص دینا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن احمق نہیں ہوتا ہے، مومن کو بدھو نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ جملے میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی دشمنوں کے درمیان۔ حکم شریعت کیا ہے؟ کہ نماز چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ۔ ارے نماز قضا ہو جائے گی کہاں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں نماز پڑھ لینا، قضا کر لینا، اپنی جان بچاؤ۔ اگر ایک انسان ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حکم شریعت کیا ہے؟ تقیہ کرو، اپنی جان بچا لو، کا روزہ کا اس کی بعد میں قضا ہو جائے گی۔ تم رہو گے تو بعد میں نماز پڑھو گے، تم ہی نہیں رہو گے تو بعد میں نماز کون پڑھے گا؟ تم رہو گے تو بعد میں روزہ رکھو گے، تم ہی نہیں رہو گے تو روزہ کون رکھے گا؟ تو اگر تمہاری جان خطرے میں ہے اور مقابلے میں تمہاری نماز ہے تو کیا کرو؟ کا اپنی نماز کو چھوڑ دو، اپنی جان بچا لو، اپنے روزے کو چھوڑ دو، اپنی جان بچا لو۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کا حق ہے کہ لوگ اس کے گھر کا حج کریں. کون؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہے. آپ مناسک حج اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس کے اندر راستے کا کھلا ہونا شامل ہے. اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے اس کے اوپر حج واجب ہی نہیں ہے. راستے کے محفوظ ہونے کا انتظار کرو, تم رہو گے تو بعد میں حج کر سکو گے. اگر تم ہی نہیں رہو گے تو حج کرے گا کون؟ تم رہو گے تو نماز پڑھو گے, تم رہو گے تو روزہ رکھو گے, تم رہو گے تو حج کرو گے, تم رہو گے تو عزاداری ہوگی. لہذا کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تمہاری نماز خطرے میں ہے اور تم خطرے میں ہو, کوئی بات نہیں. حکم شریعت یہ ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑ دو, اپنی جان بچا لو. تمہارا روزہ خطرے میں ہے, تمہاری جان خطرے میں ہے. اگر اس کو بچاتے ہو تو وہ خطرے میں, اس کو بچاتے ہو تو یہ خطرے میں, کوئی بات نہیں. تم اپنا روزہ چھوڑ دو, اپنی جان بچا لو. تمہارا حج خطرے میں ہے, کوئی بات نہیں. اپنا حج چھوڑ دو, اپنی جان بچا لو. تم رہو گے تو بعد میں یہ فریضہ انجام دے سکو گے. آپ نے غور فرمایا, لیکن جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ جاؤ میدان میں اپنی جان دے دو, کمال ہو گیا, اب الٹا ہو گیا سب. کہ میدان میں جاؤ اور اپنی جان دے دو, اب اپنی جان قربان کر دو. جواب, جی ہاں, اب اپنی جان قربان کر دو. تو اے پروردگار, یہ جان تو اتنی قیمتی تھی کہ تو نے ہی کہا کہ نماز چھوڑ دو جان بچا لو, روزہ چھوڑ دو جان بچا لو, حج چھوڑ دو جان بچا لو. اور اب اسی جان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ میدان میں اور جا کر جان قربان کر دو. جواب ملے گا, جی ہاں, ہم نے جو کہا تھا اس کو سمجھو. بہت توجہ کیجیے گا, ہم نے جو کہا تھا اس کو سمجھو. اگر تمہاری نماز خطرے میں ہو اور تمہاری جان خطرے میں ہو تو اپنی نماز کو چھوڑ دو, اپنی جان بچا لو. لیکن جب خود نماز خطرے میں ہو تو اپنی جان قربان کر دو, نماز کو بچا لو. تمہارا روزہ خطرے میں ہے اور تمہاری جان کے مقابلے پر آ جائے, اپنے روزے کو چھوڑ دو, اپنی جان کو بچا لو. لیکن جب خود روزہ خطرے میں ہو تو اپنی جان قربان کر دو. تمہارا حج خطرے میں ہے اور تمہاری جان کے مقابلے پر آ جائے, اپنے حج کو چھوڑ دو, اپنی جان کو بچا لو. لیکن جب حج ایز این انسٹیٹیوشن خطرے میں آ جائے تو پھر اس موقع پر اپنی جان قربان کرو اور حج کو بچاؤ. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ زیارتوں میں کیوں کہا جاتا ہے حسین مظلوم کو مخاطب کر کے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. حسین مظلوم نے نماز کو بچایا ہے, حسین نے زکوٰۃ کو بچایا ہے, حسین مظلوم نے امر بالمعروف کا حق ادا کر دیا, حسین مظلوم نے نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا. عزیزان, علامہ سید علی نقی صاحب ایک بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حسین کا مقصد کتنا عظیم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حسین نے قیمت کیا چکائی ہے. یعنی حسین یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اندازہ کرو, میرے عباس کے بازو اتنے معمولی نہیں ہیں کہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے میں اسے قربان کر دوں. میرے علی اکبر کا شباب اتنا حقیر نہیں ہے کہ کسی غیر اہم مقصد کے لیے میں اسے قربان کر دوں. اور عزیزوں, میرے قاسم کا سراپا اتنا معمولی نہیں ہے کہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے میں اسے قربان کر دوں. اور میری زینب کی چادر, یہ اتنی کم قیمت نہیں ہے کہ کسی سستے مقصد کے لیے میں اسے قربان کر دوں. میں اپنی سکینہ کے تماچے برداشت کر رہا ہوں, اس کے گوشواروں کا اترنا برداشت کر رہا ہوں. جب یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے ان سب کو میں قربان کر رہا ہوں وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا. اور اسی کو سمجھائے گا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. آپ نے دین بچایا اے حسین, آپ نے شریعت بچائی. آج اگر نمازیں ہو رہی ہیں, آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں, یہ خود سید سجاد کی تعبیر ہے نا. جب کسی نے بعد میں پوچھا تھا لمن الفتح, اے سید سجاد بتائیے جیتا کون, سید سجاد نے کیا کہا تھا, ابھی جب آزان ہو تو سن لینا, اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو مان لینا کہ حسین جیت گیا, حسین فتح مند ہو گیا. اور اس کے لیے حسین کتنے آمادہ ہیں، کتنے تیار ہیں؟ صرف حسین نہیں، حسین کا پورا گھرانہ، پورے خانوادے کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پورے خانوادے کی بات نہیں کر رہا، وہ جتنے وہاں پر تھے، چاہے وہ بنی ہاشم میں سے نہ بھی ہوں، حسین نے اپنے یقین کو اس طرح سے ان کے دلوں میں منتقل کیا تھا کہ ایک کا یقین 72 کا یقین بن گیا تھا، وہ سب کے سب یقین کی ایک ہی منزل پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ حفظ مراتب اپنی جگہ، حسین کا مرتبہ کیا کہنا، حسین ہی کے صدقے میں انہیں دولت یقین حاصل ہوئی۔ بس عزیزان غور کیجئے، میں بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچوں کہ جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ امام کا یہ سفر جب 28 رجب سے شروع ہوا ہے اور پھر 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور پھر جب 8 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے مکہ سے، تو پھر ایک منزل ہے جس کا نام ہے منزل صالبیہ، منزل صالبیہ پہنچے۔ منزل صالبیہ پر جناب علی اکبر امام کے قریب آئے اور کہا، بابا میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے اس خواب میں یہ دیکھا کہ بابا آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا، آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا، اور آپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ حسین کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا علی اکبر، وہ جو کمر کا شکستہ ہونا تم نے مشاہدہ کیا ہے وہ میرا بھائی عباس ہے، وہ جو بائیں بازو کا کٹنا تم نے دیکھا ہے وہ میرا قاسم ہے۔ اور پھر حسین خاموش ہو گئے اور علی اکبر پوچھتے ہیں، بابا وہ آپ کا دایاں ہاتھ؟ کا بیٹا علی اکبر آہستہ بولو، تمہاری ماں سن رہی ہے، وہ دایاں بازو خود تم ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس موقع پر علی اکبر کہتے ہیں، بابا السنا علی الحق؟ کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ کہا اس کے بعد ہمیں اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے۔ بالکل دادا والا جملہ ہے، یہ مولا کائنات کا جملہ تھا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ گرے۔ بالکل وہی تیور، بالکل وہی انداز جناب علی اکبر نے اختیار کیا۔ عاشور کا دن آ گیا، آپ جانتے ہیں عزیزان عاشور کا تو آغاز بھی ہے اذان علی اکبر سے۔ حسین جانتے ہیں کہ میرا علی اکبر کوئی بھلانے والی چیز نہیں ہے، اس کا چہرہ تو رسول کی شبیہ ہے ہی، مگر اس کی آواز بھی رسول کی مشابہ آواز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بھی ان دشمنوں کے اوپر اتمام حجت کیا جائے کہ انہیں لہجہ رسول میں اذان سنوا دی جائے۔ علی اکبر نے اذان کہی اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہاد شروع ہو گیا۔ اذان کے بعد جو جہاد شروع ہوا تھا، ظہر کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے حملہ اولا ہوا کہ جس میں 50 مجاہدین شہید ہوئے، پھر ظہر کی نماز کا ہنگام، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب تمام انصار شہید ہو گئے، اب فقط بنی ہاشم باقی ہیں۔ ایک زیارت کے الفاظ ہیں کہ السلام علیکہ یا اول القتیل من نسل خیر سبیل، اے نسل بنی ہاشم کے پہلے شہید آپ پر میرا سلام۔ اس سے بہت سے علماء کرام نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بنی ہاشم میں جو پہلا شہید ہے وہ خود جناب علی اکبر ہے۔ جب امام حسین نے یہ کہا کہ بیٹا میدان میں جانے کی تیاری کرو، تو علی اکبر کہتے ہیں، بابا میں تو کب سے منتظر تھا کہ کب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، بس آپ نے کہہ دیا میں میدان میں جا رہا ہوں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں بلند کیا اور کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، فقط برد الیہم غلام اشبہ الناس، کہ اب وہ جوان ان دشمنوں کے مقابلے پر جا رہا ہے جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقن و خلقن و منطقن، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ یہی جوان ہے کہ جو اب میدان میں جا رہا ہے۔ کننا اذ اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم تیرے نبی کی زیارت کریں تو شبیہ رسول علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور اب وہ جا رہا ہے۔ اکبر آماد اور تیار گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو امام حسین نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا، بابا آپ نے کہا میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ ایسے نہیں، میدان میں جاؤ اور ضرور جاؤ، لیکن پہلے خیمے میں جاؤ، ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ اور پھوپھی سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ اکبر کے لیے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر ماں کو کیسے بتائیں کہ اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پالنے والی پھوپھی کو کیسے بتائیں کہ پھوپھی اماں اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اسی خیال میں جناب علی اکبر ماں ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ، داخل ہوئے اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ جناب لیلہ نے مسلح بچھایا ہوا ہے اور نماز کی تیاری کر رہی ہیں۔ جناب علی اکبر اپنا سوال بھول گئے، مسلح کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ اماں یہ کون سی نماز ہے کہ جس کی آپ تیاری کر رہی ہیں؟ جناب ام لیلہ کہتی ہیں، اے بیٹا علی اکبر، میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں دو رکعت نماز پڑھوں گی۔ اے بیٹا علی اکبر، میں تو اسی نماز کی تیاری کر رہی ہوں۔ علی اکبر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ کہنے لگے، اماں، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب میں میدان میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے۔ اور جناب ام لیلہ کہتی ہیں، ہاں بیٹا، جل جاؤ میدان میں تاکہ میں اپنی منت بڑھا سکوں۔ ماں سے تو اجازت مل گئی۔ اب آئے جناب زینب کے خیمے میں۔ یہ چند لمحوں کی داستان ہے جو طولانی ہوئی ہے اختتام پر، مگر یہ ابتدا ان چند لمحوں کی داستان ہے۔ آئے جناب زینب کے پاس، جناب زینب کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ جناب زینب نے پھپھی ہیں علی اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ علی اکبر کہتے ہیں، پھپھی اماں، ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا جواب آپ سے چاہیے۔ جناب زینب کہتی، بیٹا، یہ جنگ کا ہنگام ہے، یہ کون سا موقع ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ پوچھنا بھی ہے تو بابا سے پوچھ لو۔ کہا کہ نہیں پھپھی اماں، بچپن سے جو بھی مانگا وہ آپ سے مانگا، اس سوال کا جواب بھی آپ ہی سے چاہیے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا پھپھی اماں، بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ؟ جناب زینب نے یہ جملہ جب سنا ہے تو چہرے پر جلال، بیتاب ہو کر کہتی ہیں، اے بیٹا علی اکبر، اتنے سمجھدار ہو کر یہ کیا سوال کر لیا؟ کہاں زینب، کہاں فاطمہ زہرا؟ ارے زینب تو فاطمہ زہرا کی ایک ادنا سی کنیز ہے اور بس، اس سے زیادہ زینب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب جناب علی اکبر کو موقع ملا، کہنے لگے، پھپھی اماں، واقعی معاملہ ایسا ہی ہے نا کہ دادی فاطمہ زہرا آپ سے بڑھ کر ہیں؟ کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے میرے لال۔ اور جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھپھی اماں، بس اب آج ایک کام کیجئے، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجئے۔ جناب زینب کہتے ہیں، بیٹا علی اکبر، اگر کسی اور طرح سے تم نے پوچھا ہوتا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دیتی، مگر اب تو تم نے کچھ کہنے کے لیے باقی ہی نہیں رکھا۔ جاؤ، اب میں تمہیں نہیں روکوں گی، جاؤ، میں نے اجازت دی۔ اور اب علی اکبر اس خیمے میں آ گئے کہ جہاں پر باقی تمام بیبیاں بہنیں موجود ہیں۔ یہ لشکر یزید کا رپورٹر بتاتا ہے کہ کسی شہید کو خیمے سے باہر آنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا علی اکبر کو لگا۔ بار بار خیمے کا دروازہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ کہ یہ معاملہ کیا تھا؟ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے، کوئی بہن آ کر لپٹ جاتی تھی، کوئی پھپھی آ کر لپٹ جاتی تھی، اے علی اکبر، اے شبیہ رسول، ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کروا دو۔ اب اس کے بعد یہ چاند سا چہرہ دیکھنا کہاں نصیب ہوگا؟ ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کروا دو۔ یہاں تک کہ امام حسین کو قریب آنا پڑا اور کہا، بیبیوں، مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو میدان میں جانے دو، میرے اکبر کے جہاد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اکبر، ساری بیبیاں ہٹ گئیں اور اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک کونے سے آواز آئی، بھیا علی اکبر، سب سے مل لیے، ہم سے نہ ملو گے؟ اب جناب علی اکبر نے جب غور سے دیکھا تو نظر آیا اس کونے میں کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا بیمار امام سید سجاد اپنی کمر کو تھامے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، باہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکبر قریب آئے، سید سجاد نے اکبر کو اپنی باہوں میں لے لیا، سینے سے لگایا، بھائیوں نے کچھ باتیں کی اور اکبر رخصت ہوئے۔ مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ اس وقت سید سجاد نے کہا، بیویوں، کچھ دیر کے لیے پردہ ہٹا دو، میں اپنے بھائی اکبر کا جہاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکبر میدان میں آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اب جب میدان میں جانا چاہتے ہیں تو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کوئی اور نہیں، بابا آ رہے ہیں اور یہ فریاد کر رہے ہیں، مہلن مہلن، اے بیٹا اکبر آہستہ، اے بیٹا اکبر آہستہ 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 میدان میں جاؤ۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور کہنے لگے، بابا، آپ نے تو خود مجھے اجازت دی تھی، آپ نے تو خود مجھے اذن دیا تھا۔ اور اب حسین کہتے ہیں، ہاں اکبر، اذن تو دیا تھا، مگر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ کس دل سے جوان بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اکبر، تم بہت پیارے ہو، مگر اسلام تم سے بھی زیادہ پیارا ہے، جاؤ، میں نے اسلام پر تم کو قربان کیا۔ مگر اے بیٹا اکبر، جہاں تک ممکن ہو ذرا پیچھے مڑ مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ اور اب اکبر جب گھوڑے پر گئے اور میدان میں دشمنوں کے درمیان، اب کیفیت کیا ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی منظر کشی کرتے ہیں، اکبر ہے گھوڑے پر اور حسین کہاں پر ہے؟ حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے اکبر کا جہاد دیکھ سکے. زینب کہاں پر ہے؟ زینب ہے خیمے کے دروازے پر تاکہ حسین کو دیکھتی رہے. اور لیلہ کہاں ہے؟ لیلہ ہے مصلی عبادت پر. اکبر کی نظریں فوج پر، حسین کی نظریں اکبر پر، زینب کی نظریں حسین پر اور لیلہ کی نظریں زینب پر ہے. نظروں کا نظروں سے تار مل گیا اور کچھ دیر کے بعد منظر بدلا. اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پر گری اور لیلہ شکر کے سجدے میں گری. شکرن للہ، شکرن للہ، اے پروردگار تیرا شکر، تو نے میری کمائی قبول کی. حسین ٹیلے سے گرے، اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، سنبھلے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جہاں پر اکبر ہے وہاں پر جانا چاہتے ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا. حسین نے کہنا شروع کیا، یا علی، یا علی، یا علی. علماء کہتے ہیں کہ شاید علی اکبر کو آواز دے رہے تھے، اے بیٹا علی اکبر ذرا آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں. تمہاری اس فریاد کے بعد بوڑھے باپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اکبر کو آواز نہیں دے رہے تھے، اپنے بابا علی مرتضیٰ کو آواز دے رہے تھے. اے سب کی مشکل کشائی کرنے والے بابا علی، یہ جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھے باپ کے جانے کا وقت ہے. آپ کی مدد کے بغیر حسین یہ کر نہیں پائے گا. آپ اپنے حسین کی مدد کیجئے. حسین آہستہ 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 پہنچے، آنکھوں نے کچھ ساتھ دینا شروع کیا. اکبر کے جنازے پر پہنچے، اکبر زخمی ہے، سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، اکبر نے اس پھل پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اب حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں. خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. اس وقت حسین یہ کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر ذرا میری مدد کرو، میں تمہیں خیموں تک لے جانا چاہتا ہوں. مگر حسین نے جب اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا پائے. کہا، اے بیٹا علی اکبر ایک کام تو کرو، ذرا اپنے ہاتھوں کو میرے گلے میں ڈالنا تاکہ میں تمہاری مدد سے تمہیں اٹھا سکوں. اکبر نے ایک ہاتھ تو گلے میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین کہتے ہیں، اے بیٹا اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی ہٹاؤ. کہا کہ نہیں بابا، میں یہ دوسرا ہاتھ نہیں ہٹانا چاہتا. کہا کیوں نہیں ہٹانا چاہتے؟ کہا بابا آپ دیکھ نہیں پائیں گے، بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور اب حسین جلال کے عالم میں کہتے ہیں، اے اکبر تجھے معلوم ہے نا تیرا باپ کتنا صابر ہے، تجھے معلوم ہے نا تیرا باپ کتنا صبر کرنے والا ہے، ذرا ہاتھ ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کہ جسے تو چھپا رہا ہے. اکبر نے جب ہاتھ ہٹایا، حسین نے برچھی کا پھل دیکھا، استقامت کے ساتھ کہا، بس بیٹا اکبر اتنی سی بات، بس بیٹا اتنی سی بات. اکبر کو زمین کربلا پر لٹایا اور زمین کربلا پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. اور پھر اکبر کے برچھی کے اس ٹوٹے ہوئے پھل کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، مگر اس موقع پر حسین نے اپنے جد مصطفیٰ کو آواز دی اور کہا، اے نانا محمد مصطفیٰ تشریف لائیے، اور اے نانا اکیلے مت آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو بھی لے کر آئیے گا. ذرا دیکھیے میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اس موقع پر حسین نے یا علی مدد کہہ کر برچی کے پھل کو حرکت دی، برچی کا پھل ہلا، علی اکبر کا کلیجہ ہلا. اکبر کا کلیجہ ہلنا تھا، اکبر کا پورا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے. مگر عزیزوں جب یہ ساری کیفیت کربلا میں تاری تھی، زینب نے خیمے کے پاس سے آواز دی، اے بھیا حسین یہ جوان کا لاشا تجھ اکیلے سے نہیں اٹھایا جائے گا، میں تیری مدد کے لیے آتی ہوں. حسین نے اکبر کا لاشا رکھ دیا اور زینب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے زینب میری زندگی میں باہر مت آنا، تیرے پردے پر سب کچھ قربان، میرا اکبر بھی قربان.
یا حسین،